الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله مولانا العظيم. سورہ الاحزاب کی یہ دو آیتیں ابھی آپ نے سنی ہے، ان کے بارے میں چند مختصر باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اس میں سے چند الفاظ کی تشریح کر دوں، اس کے بعد جو اس کا مختصر سا مطلب ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے لفظ ہے کرنا. کرنا یا تو قرار سے ہے اور یا وقار سے ہے. قرار سے ہو تو اس کا معنی ہے کہ ٹکی رہو، ٹھہری رہو، رہو، اور وقار سے ہے تو پھر اس کا معنی ہوگا پرسکون رہو. دوسرا لفظ ہے تبرج، نہ تبرج الجاہلیت الاولی. تبرج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے، ظاہر کرنے کو، کسی چیز کے بلند ہونے کو. یہی وجہ ہے کہ برج عربی زبان میں ہر ابری ہوئی چیز اور بلند چیز کو کہتے ہیں، اور یہ جو فصیلوں پر ابھرے ہوئے برج ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے مینار ہوتے ہیں جس کے پیچھے بیٹھ کر لوگ لڑتے ہیں، اس لیے اس کی بلندی کی وجہ سے اس کو برج کہا جاتا ہے. بادبانی کشتی کو عربی زبان میں بارج کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ اس کے بادبان اس کو بہت نمایاں کر دیتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک لفظ ہے اہل البیت کا، وہ بھی تھوڑا سا تشریح طلب ہے، لیکن اس کا ذکر میں آگے چل کے کروں گا. اب ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. خطاب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو، ٹکی رہو، باہر مت نکلو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت سابقہ کی طرح، پہلی جاہلیت کی طرح، یعنی حضور کی بعثت کے زمانے سے پہلے کی طرح اپنی سج دھج کو دکھاتی نہ پھرو، بناؤ سنگار کر کے نمایاں نہ ہوتی پھرو. وَأَقِمِنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ وہ تم سے اخلاق کی گندگی کو دور کر دے، بد اخلاقی کی گندگی کو، ہر طرح کی گندگی جس کو اسلام گندگی سمجھتا ہے وہ تم سے دور کر دے. یا اصل میں یہاں لفظ یا محذوف ہے، اہل البیت یعنی یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں یعنی اے حضور کی بیویوں. میں یطہرکم تطہیرا، اور تاکہ وہ تمہیں پوری طرح پاک صاف کر دے. اس میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، پہلے میں اس کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ احزاب میں یہ جو آیتیں ہیں اور اس کی پہلے کی آیات بھی براہ راست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کر رہی، ان سے مخاطب. تو چونکہ گھروں میں رہنے کا حکم یعنی پردہ کرنے کا حکم، گھر میں قرار پکڑنے کا حکم، وقار اور سکون سے بیٹھ رہنے کا حکم براہ راست ازواج مطہرات کو دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے بعض دانشوروں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حکم شاید خاص ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، باقی مسلمان بیویوں کے لیے نہیں ہے. اسی میں اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے دو باتیں عرض کرتا ہوں، کہ یہ بات نقلاً بھی غلط ہے اور عقلاً بھی غلط ہے. عقلاً اس لحاظ سے غلط ہے کہ اگر یہ آیت مخاطب ہے ازواج مطہرات کی طرف اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ خاص ہو گیا حکم ازواج مطہرات کے لیے، تو پھر آیت میں جو کچھ کہا گیا وہ ساری باتیں ازواج مطہرات کے لیے خاص ہوں گی، ورنہ ان میں سے ایک بات کو ان کے لیے خاص کرنا باقیوں کو عام ٹھہرانا اس لیے کوئی دلیل چاہیے اور کوئی دلیل نہیں. اب اس میں دیکھو یہ احکام جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں رہو سجدہ ہی دکھاتی پھر نہ پھرو یعنی باہر نہ نکلو. دوسرا یہ حکم کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے ازواج مطہرات کے لیے خاص. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اقم الصلاہ نماز قائم کرو, وآتین الزکاۃ زکات دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ آیت خاص ہے ازواج مطہرات کے لیے تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ نماز پڑھنا, زکات دینا, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا یہ حکم بھی ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کیا باقی مسلمان بیویوں کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے, زکات نہیں دینی چاہیے, اللہ اور رسول کی اطاعت سے کیا انہیں چھٹی ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے, یا میں اسی آیت کے پہلے ٹکڑے سے بھی ایک ٹکڑا لے کر عرض کرتا ہوں کہ کیا مسلمان بیویوں کو تبرج جاہلیت کی طرح سجدہ دکھاتی ہوئی بناؤ سنگار کر کے باہر مردوں کو دکھاتی ہوئی پھرنا چاہیے؟ اگر یہ باتیں ان کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے تو صرف اس ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جانا کہ کرنا بھی وہ یوتے کننا صرف یہ خاص ازواج مطہرات کے لیے, تو میں کہتا ہوں یہ عقلاً بڑی بعید بات ہے. کوئی عقل مند آدمی یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ چار احکام میں سے حکم کا ایک ٹکڑا لے کر اس کو خاص کر دو اور باقی سب کو تمام مسلمان بیویوں کے لیے عام کر دو. اس لیے پوری آیت ازواج مطہرات کے لیے خاص نہیں ہے, اگرچہ نزول اس کا خاص ہے لیکن اس کا حکم وہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے وہ تمام مسلمان بیویوں کے لیے یکساں. یہ تو ہے نقلن, میں نے کہا کہ عقلن غلط ہے. اب رہی نقلن بات, تو یہاں اگرچہ حکم ازواج مطہرات کو ہے لیکن اس کے پیچھے حکم گزر چکا کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے ہمارے پیارے نبی, آپ حکم دیجئے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, والنساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں کو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنی لمبی چادریں اوڑھ کر نکلیں اور اسی لمبی چادروں کا ایک حصہ نقاب کے طور پر اپنے چہرے پہ ڈال لیا کریں, اس کے بغیر وہ باہر نہ نکلیں. یعنی اولا تو ضرورت کے بغیر باہر مت نکلیں, اور اگر نکلنا پڑے تو اس احتیاط کے ساتھ پردہ کرتے ہوئے, چہرے کو چھپاتے ہوئے, اپنے جسم کو ڈھانپتے ہوئے تمہیں نکلنا ہوگا. اب یہ حکم اگر تمام مسلمان عورتوں کے لیے, حضور کی بیٹیوں کے لیے, حضور کی بیویوں کے لیے اسی صورت میں موجود ہے تو پھر اس ایک ٹکڑے کو آخر خاص کہنا کوئی اس کی دلیل تو چاہیے نا, وہ کون سی دلیل؟ اس لیے عقلن اور نقلن دونوں حوالوں سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اس میں خصوصیت والی بات کوئی نہیں ہے. یہ حکم جس طرح حضور کی ازواج کے لیے ہے اور اسی طرح باقی تمام مسلمان بیویوں کے لیے بھی. لیکن میں یہاں ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں, وہ یہ کہ شاید کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا ہے یا نہیں کہ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا. ایک یہ کہ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. دوسرا ہے اطیع الرسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس نمونہ کہ اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے, وہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی نماز کیسے پڑھی, اللہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی, اس کے سامنے خشوع اور خضوع کیسے کیا جاتا, انتہائی بندگی کس بات کا نام ہے, مال و دولت و سراسے میں کیسے لٹایا جاتا, کس طرح اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا صورتیں ممکن ہیں, ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری حضور کی ذات گرامی مکمل نمونہ. لیکن دوسرا حکم کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. میں خواتین و حضرات دونوں کو متوجہ کر کے یہ بات عرض کروں گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کیا خود حضور نمونہ ہوں گے, یعنی حضور اپنی اطاعت خود کریں گے؟ آخر اس کا نمونہ کہاں کہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ تو ہے حضور, لیکن خود حضور کی اطاعت اسی طرح پر فرض ہے جس طرح اللہ کی اطاعت. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اب اللہ کی اطاعت تو آپ دیکھیے حضور کس طرح کرتے ہیں, وہ ہماری مکمل نمونہ, لیکن خود حضور کی اطاعت کیسے کرنی, یعنی حضور کا ادب و احترام کیسے کرنا, آپ کے مقام کی شناسائی کیسے پیدا کرنی, جو اس میں نزاکتیں ملحوظ رکھنی ہے اس کا کیا کیا اس کے تقاضے ہیں اور ان کو کس طرح بروے کر لانا, اور پھر آن حضرت کی اطاعت کس طرح کرنی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں سامنے رہنی چاہیے. یہ چیزیں ظاہرہ میں حضور سے تو نہیں ملیں گی, حضور اپنی اطاعت خود تو نہیں کرتے اور خود ظاہرہ اپنے ادب و احترام تو بجا نہیں لاتے. اس لحاظ سے حضور کی دو حیثیتیں ہیں کہ حضور اللہ کے مطیع ہیں اور باقی پوری کائنات کے لیے مطاع ہیں.
یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور ہم سب کے لیے آپ کی حیثیت مطاع کی ہے، جس طرح اللہ مطاع مطلق ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور مطاع ہے، یعنی ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کا نمونہ تو حضور ٹھہرے، لیکن بطور مطاع کے حضور نمونہ ہے، لیکن بطور مطیع کے ہم نمونہ کہاں سے تلاش کریں گے؟ ظاہرہ اس کا نمونے کے لیے دو لوگ تیار کیے گئے، دو طرح کے لوگ، ایک ہے صحابہ، مرد صحابہ، کہ اس کے لیے نمونہ ہے کہ ہم اگر جاننا چاہیں کہ حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے تو ابو بکر کو دیکھ لیں، عمر کو دیکھ لیں، عثمان کو دیکھ لیں، علی کو دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، بالخصوص یہ خلفاء اربعہ جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، باقی سارے بھی نمونہ ہیں کہ حضور ما کا صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بے ایہم اقتدائتم اہتدائتم، جس کے پیچھے بھی چلو گے آپ آ جاؤ گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے، ان کو دیکھ کے تمہیں پتہ چلے گا کہ میری اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ لیکن بطور خاص اگر جاننا چاہو کہ ان میں سے بھی مکمل نمونے کے لوگ کون ہیں، تو حضور نے بار بار خلفاء راشدین کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، کس حوالے سے؟ اللہ کی اطاعت کے حوالے سے، لیکن وہ سنت الخلفاء راشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو، طریقے کو لازم پکڑو، کس حوالے سے؟ میری اطاعت کے حوالے سے، کہ میری اطاعت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، اور اللہ کی اطاعت کا نمونہ دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، اور پھر جس طرح میرے اللہ کی اطاعت کی اس کا نمونہ بھی دیکھنا ہو تو ان خلفاء اربعہ کو اور اس کے بعد باقی صحابہ کو دیکھو۔ یہ تو ہے وہ اطاعت کا نمونہ جن مسائل کا تعلق مردوں سے ہے، وہ تو آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھیے، لیکن اگر ہمیں اس اطاعت کے بارے میں معلوم کرنا ہو جن مسائل کا تعلق خواتین سے ہے، یعنی علم کا ایک وہ حصہ ہے نا جس سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور تمام صحابہ نے تربیت پائی، لیکن علم کا وہ حصہ جس سے حضرت عائشہ ڈھلی، جس میں حضرت میمونہ نے تربیت پائی، جس میں اس زمانے کی صحابیات میں سے ایک ایک صحابیہ کا ہم کردار دیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں وجود میں آیا، سوال یہ کہ اس کا نمونہ تو ابو بکر عمر نہیں ہے، اس کا نمونہ کون؟ ایک ہے اس کے عام نمونے، وہ تو ہے ساری صحابیات، جیسے عام مردوں کے احکام کے نمونے ہیں سارے صحابہ، لیکن خصوصی نمونے کون سے ہیں؟ وہ ہیں حضرت کے خلفاء، خلفاء راشدین۔ بالکل اسی طرح جانیے کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے جو خصوصی نمونہ تیار کیا، پڑھے لکھے لوگوں، میں یہاں رک کر ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، کہ عورتوں کے مسائل ظاہرہ پردے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ مردوں سے نہیں کہے جا سکتے، اور با یقیناً خود حضرت کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں ہیں کہ جو کبھی مردوں کے علم میں نہیں آ سکتی، ان کی روایت صرف حضور کی بیویاں کر سکتی ہیں، حضور کے خان کی معاملات کیسے تھے، حتیٰ کہ حضور کے نازک جذبات اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بروے کار آتے تھے، حضور اپنی بیویوں سے کس طرح پیار کرتے تھے، اپنی اولاد سے کس طرح پیار کرتے تھے، ظاہر ہے اس کی روایت ابو بکر عمر تو نہیں کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کو روایت کریں گی تو حضرت کی بیویاں کریں گی۔ اس کے لیے نمونہ ہمیں حضور کے گھر سے باہر نہیں، حضور کے گھر کے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ اس لیے جب اس نمونے کو تیار کیا جا رہا تھا نا، جس کو دیکھ کر مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بننا تھا اور اپنے آپ کو بنانا تھا، تو اس کے لیے خطاب ظاہر حضور کی بیویوں کو کرنا تھا، اور کس کو کرنا تھا؟ تو یہاں تو ایک نمونہ تیار کیا جا رہا، اس لیے نہیں کہ یہ نمونہ خود اس نمونے کے لیے خاص ہے، باہر اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ نمونہ ان معنوں میں ہے کہ مسلمان بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، تم اگر اپنے آپ کو اسلامی زندگی دینا چاہتی ہو تو پھر حضور کے گھر کی طرف دیکھنا جس طرح ہم نے ان کو پردے کا حکم دیا اور انہوں نے جس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا، تمہیں بھی بالکل اپنے آپ کو اسی کار میں ڈھالنا ہے اور بالکل انہی طور اتوار میں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اب بجائے اس کے کہ اس طرح اس معاملے کا سمجھا جاتا، ہمارے دانشوروں کی جو دانش کا پھیر کبھی ان کے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کی دانش کے پھیر نے ان کو بگاڑا اور انہیں سوچا کہ یہ حکم ہماری بیویوں، ہماری بیٹیوں، ہماری ماؤں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، گویا حضور کی بیویاں بننا کچھ سزا تھا کہ وہ تو گھر میں بند رہے اور تم باہر جا کر کلبوں کی سیر کرتی پھرو، تم جہاں چاہو گھومو پھرو، تمہارے لیے کوئی شرعی احکام نہیں ہے، اور شرعی پابندیاں تھی تو صرف ازواج مطہرات کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جہاں تو عقلن اور نقلن اس آیت کا مفہوم جب ہم دیکھیں اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف خاص نہیں بلکہ عمومیت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایک نازک بات تھی میں نے آپ سے کہی کہ اصل میں ازواج مطہرات پوری نو انسانی کی عورتوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے لیے وہ نمونہ ہیں، تو ظاہر نمونے کو خاص نہیں کیا جا سکتا، نمونہ تو تیار ہی اس لیے کیا جاتا تاکہ باقی لوگ اس کی ریس کرے اور نقل اتارے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آئی ہے اب میں کہتا ہوں کہ اس میں کہا کیا گیا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان بیویوں گھروں میں ٹک کے رہو، گھروں میں ٹیک کا معنی کیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، اور ضرورت بھی ایسی ہو جس کو شریعت ضرورت سمجھے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ خبر ملے کہ بازار میں نئے ڈیزائن آئے ہیں کپڑوں کے تو ضرورت پیدا ہو جائے گھر میں بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے کہ چلے جا کے نئے ڈیزائن دیکھ کے آئے اور پسند کریں، اور گھر میں آ کر ایک تماشا کھڑا کر دیں کہ یہ ہمیں کپڑے پہنائے گئے، وہاں نئے نئے ڈیزائن تیار ہو کے آ گئے، ہم پرانے ڈیزائن کی بنی پھرتی۔ یہ نہیں ہے شرعی ضرورت، کہ جب بھی شرعی ضرورت کا تقاضا، خدا نہ کرے کہ ہماری کسی خاتون کو ہسپتال جانا پڑے، حتیٰ کہ وہاں اگر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ میسر نہیں آ رہی تو مرد ڈاکٹر سے ملنا پڑے، یہ ایک شرعی ضرورت ہے تو آپ جا سکتی۔ ملک و ملت کے لیے کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو جو علم دینا ہے ظاہر مرد نہیں دے سکتے، ہم ان کے لیے الگ ادارے بنا کر ہم مجبور ہیں کہ اس کے لیے ہم ایسی معلمات تیار کریں، ایسی ایڈمنسٹریٹر تیار کریں بیٹیاں اور اپنی بہنوں کو کہ وہ جا کر وہاں کا انتظام سنبھالیں، تو وہاں جا کر انتظام کرنا اور پڑھانا لکھانا یہ ظاہر ایک شرعی ضرورت ہے، آپ جا سکتی۔ اگر آپ عورتوں کے علاج کے لیے الگ ہسپتال کھولتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ڈاکٹر بھی عورتیں ہوں گی، وہاں نرسیں بھی عورتیں ہوں گی، وہاں ان کے خدمت گزار بھی عورتیں ہوں گی، یہ ظاہر ایک شرعی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ ڈاکٹر اور نرسیں تیار بھی کر سکتے ہیں اور وہاں ان کے لیے جانا کوئی شرعی طور پر عیب کی بات نہیں ہے، یہ شرعی ضرورتیں ہیں۔ یا یہ خدا نہ کرے کسی کا شوہر مر گیا، ویسے تو خاتون خانہ پر کوئی ضرورت عائد نہیں کی گئی، اس کو کسی ضرورت کا پابند نہیں کیا گیا، جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے تو اس کی کفالت اس کے باپ کے ذمہ ہے، اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے تو اس کی پوری کفالت کی ذمہ داری شوہر کے سر ہے، اس کے لیے کوئی دکھ کوئی پریشانی اور کوئی ایسی بات جو اس کو پریشان کر سکے، وہ ایک مطالبہ کرتی ہے اور مطالبے کو پورا کرنا ظاہر اس کے شوہر کا کام ہے۔ نان نفقہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہی گھر کی ذمہ داری ہے، اسی کو رہائش کہتے ہیں، یہ ظاہر ان کی ذمہ داری نان نفقہ اور سکنا یہ ظاہرہ کا شوہر پر ڈالی گئی ہے، اب وہ کہاں سے پوری کرتا ہے یہ اس کے مسئلے ہیں، عورت کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے شوہر ناکارہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، مر جائے، کسی وجہ سے بے روزگار ہو جائے، ساری کوششوں کے باوجود اس کو روزگار میسر نہ آئے، کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں، اب ملازمت کرنی پڑے اور جائز حدود میں رہ کر ملازمت کی جا سکتی ہو، یا باہر سے کوئی سودا سرف لانا پڑے اور کوئی لانے والا نہ ہو، تو اب خاتون خانہ کو اجازت ہے کہ وہ نکل سکتی ہے۔ لیکن ان چیزوں کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو، باہر مت نکلو۔ اس کی وجہ اصل میں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو ظاہر دنیا کے اور کاروبار کے دو ہی ہیں، کہ ایک گھر ہے، گھر کے باہر کی دنیا، باہر کے تمام مسائل کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی گئی ہے، اور گھر کی ساری ذمہ داریاں جن کا تعلق اولاد کی تربیت سے ہے، گھر چلانے سے، وہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں عورت کے ساتھ، اور اس طرح تقسیم کار کیا گیا تاکہ دونوں کے کاموں کو آسان طریقے سے چلایا جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا، حضرت علی کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ دو بیٹیاں بھی آئیں، تو آپ ان کا کبھی حالات کار کو دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح دن گزارتے تھے، کس طرح زندگی گزرتی تھی، کہ حضرت علی کو حکم دیا گیا کہ تم باہر کے کام کرو گے، کما کے تم لاؤ گے، اور حضرت فاطمہ کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی کہ گھر کا کام آپ کریں گے، اور گھر کا کام آج جیسا نہیں، چکی پیسنا، بازوا مشکیزہ تک اٹھانا پانی کے لیے، چولہا جھونکنا، روٹیاں پکانا، ہانڈی پکانا، بچوں کو سنبھالنا، ان کے کپڑے دھونا، یہ سارے سیدہ فاطمہ کرتی تھی، وہ سیدہ فاطمہ کہ جن کے لیے وہ ذات عزیز بھی پرنم ہو جایا کرتی تھی، کہ جس کے پاؤں کی دھول بھی شاید ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی اتنی عظیم خاتون جو کل کو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، وہ بھی چکی پیستی رہی، کپڑے دھوتی رہی اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی رہی، وہ چولہا جھونکتی رہی، وہ بھی اپنے اندر اتارتی رہی کہ اپنے چولہے کے دھوئیں کو، اور کبھی اس نے شکایت نہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور ان تمام باتوں کو جانتے تھے، حتیٰ کہ کبھی شکایت کی بھی تو حضور سے تو شرم آئی، حضرت عائشہ سے جا کر کہا کہ اماں دیکھیے میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کے گٹے پڑ گئے، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے یہاں نیل پڑ گئے، نشان دکھائے اپنے، ابا جان سے کہیے ہو سکے تو کوئی غلام عطا فرما دے، کوئی نوکر دے دے، کوئی نوکرانی دے دیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور نے اس کے جواب میں تسبیحات فاطمہ سکھائیں. فرمایا بیٹے جب تک صفہ پر پڑھنے والے بچے جو میرے بیٹوں کی طرح ہیں جب تک میں ان کے کھانے پینے کے انتظامات سے فارغ نہیں ہو جاتا اور مدینہ کے غریبوں کی میں غربت کا علاج نہیں کر لیتا تمہیں میں نوکر کہاں سے دینا. تمہیں تسبیحات فاطمہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن حضرت علی سے بلا کے یہ نہیں فرمایا کہ علی یہ میری لاڈوں میں پلی بیٹی اس لیے تو تمہارے حوالے نہیں کی تھی تم اسے چکی پسواؤ تم اسے چولہا جھکواؤ کا اس لیے تو تمہارے سپرد نہیں کی. حضور نے قطعی یہ بات نہیں فرمائی, یہ اس لیے نہیں فرمائی تاکہ پوری امت مسلمہ کو یہ بات پتا چلے کہ اگر میری بیٹی یہ ذمہ داریاں گھر کی ادا کرتی ہے تو تمہیں میری بیٹی کے سنت سمجھ کر اس کو ادا کرنا ہوگا. تمہاری دنیا بھی چلے گی اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا کیونکہ تم نے میری بیٹی کی سنت کو زندہ رکھا. اور گھر میں حضور کی بیویاں کیا کرتی تھی؟ وہ بھی یہی کچھ کرتی تھی, گھر کے کام کاج وہی کیا کرتی تھی, حضور کے کپڑے وہی دھویا کرتی تھی. لیکن یہ جو آج ہمارے دماغوں میں ایک نیا جرثومہ پیدا ہوا, یہ ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا, باہر سے پیدا کیا گیا کہ گھر میں عورتوں کا بٹھانا گویا آدھی نو انسانی کو یا آدھی انسانی کو بیکار کر کے اور معطل کر کے بٹھانا. اور یہ ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک کی جس امت کی جس ملت کی عورتیں اور جس قوم کی عورتیں گھر میں محصور کر دی جائیں گی یعنی گھر کی ذمہ داریاں ادا کریں گی اور باہر کی ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی جائیں گی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یعنی عجیب طرح کا ایک تصور ہے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں مسلمانوں سے, اگر آپ کو ترقی چاہیے کافر کی تو ظاہر وہ زیر بحث نہیں, کیونکہ اگر ہم نے وہ طور اتوار اختیار کر کے جو کافروں کے ہیں ترقی کر بھی لی تو کیا وہ ترقی ہماری ہوگی؟ اسد ملتانی نے کہا تھا کہ کی مسلمان ہے ترقی جو فرنگی بن کر, وہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں, وہ تو پھر ان کی ترقی ہے ہماری کہاں. اگر حضور نے سارے صحابہ نے سارے تابعین نے سارے تبع تابعین نے تمام اولیاء امت نے تمام بزرگان دین نے تمام صلحاء کرام نے تمام علماء کرام نے اس امت کے تمام قابل ذکر طبقوں نے اگر ہمیشہ یہی تقسیم اختیار کی کہ گھر کا کام باہر والے نے سنبھالا اور گھر کی ذمہ داریاں بیویوں نے سنبھالی اور بیٹیوں نے, تو یہ ہے ہمارا طریقہ. اگر تو آپ اس کی پابندی کر کے کوئی عزت اختیار کرتے ہیں کوئی ترقی اختیار کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کی ترقی, اور اگر وہ دوسرے طور اتوار اختیار کر کے آپ ترقی کرتے بھی ہیں تو آپ کی ترقی کہاں؟ وہ تو ان کی ترقی ہے جن کے بطورت وار. لیکن میں اس کے ہٹ کر بھی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو باہر نکالو ان کو ذمہ داریوں میں شریک کرو, میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سارے نوجوان لڑکوں کو جو ایم اے اور بی اے اور ایف اے کی ڈگریاں پکڑے پھرتے ہیں بتا دھکے کھاتے پھرتے ہیں کیا ان کو نوکریاں مل گئی؟ سارے مرد برسے روزگار ہیں, کیا ہم نے مردوں کے روزگار کا مسئلہ حل کر لیا ہے؟ یا پھر چپڑاسی کی جاب نکالی ہے؟ آپ کو سینکڑوں کے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان ملے گے جو ایم اے پاس ہوں گے یا بی اے پاس ہوں گے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ, لمبی لائن لگ جائے گی جہاں بے روزگاری کا یہ عالم ہو وہاں پہ لڑکیوں کو نوکریاں دے کر آپ بتائیے کیا آخر کیا ہے, کیا کمایا؟ اس کے سوا اور آپ نے کیا کیا کہ لڑکے کو اور نوجوان کو اور ایک مرد کو گھر چلانا تھا, لڑکی کو گھر نہیں چلانا تھا. آپ نے لڑکے کو بے روزگار کیا تو پورا گھر برباد کیا. لڑکی کو اگر آپ نے بے روزگار کیا تو ہو سکتا ہے اس کے میک اپ کا سامان نہ آیا ہو, اس کے علاوہ تو اور کچھ ضرورت پوری نہیں ہونے سے رہ جاتی. تو اس لیے ہم نے دیکھا دیکھی مغرب کی ہر نقالی کرتے ہوئے یہ ایک ایسی رویہ اختیار کی ہے جس نے ہماری یہ تمدنی تہذیبی مثال تو پیدا کیا ہی تھے, خود اقتصادی الجھنوں میں بھی اضافہ کیا ہے, لیکن نہ جانے ہمارے دانشور ان باتوں کی کیوں نہیں سوچتے. لیکن اگر میں اور ایک دکھتا ہوا سوال کروں کہ گھر میں ایک خاتون خانہ کے لیے چولہا جھونکنا ایک عذاب ہے, ایک توہین ہے اس کی, کہ کیا وہ اس لیے پڑھے لکھی ہے کہ گھر کا چولہا جھونکے؟ وہ اپنے شوہر کو روٹیاں پکا کے کھلائے, وہ اس کے بستر کی چادریں بدلے, وہ اس کو ساری عمر کپڑے ہی دھوتی رہے, وہ اپنے بھائی کی خدمت کرے, اپنے بچوں کی خدمت کرے, یہ ہمیں ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے اور ہماری بہو بیٹیوں کے دل میں نفرت پیدا کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں لوگوں تم نے ان چیزوں کو نفرت کا کام بنایا, لیکن جب آپ اپنی بچیوں کے ایئر ہوسٹس بناتے ہیں وہاں وہ نامحرم نگاہوں کا شکار بنتی ہے، ہنس ہنس کے مسکرا مسکرا کے دوسروں کے دل لوٹتی ہیں تاکہ وہ اسی ایئر لائن میں سفر کرے، اور میزبانی کا فرائض ادا کرتی ہوئی ہر ایک کے سامنے کھانا رکھتی ہیں، اٹھاتی ہیں اور ان کی ناز برداریاں کرتی ہیں، کیا اس وقت یہ خدمتیں آپ کو کھلتی نہیں ہیں؟ اس وقت کبھی محسوس نہیں ہوتا یہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ مغربی ملکوں میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، جن لوگوں نے عورت کو باہر نکالا ہے مجھے بتائیے انہوں نے عورتوں کو دیا کیا ہے؟ اگر 100,000 میں سے 1 عورت کو وزیر بن گئی ہے کسی ملک میں تو کیا عورت کو آزادی مل گئی ہے؟ وہاں ان کو ملا کیا ہے؟ ٹائپسٹ ہیں لڑکیاں، کلرکی ان کو دی گئی ہے، زیادہ زیادہ وہ اب نامحرم مردوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹری کے طور پر کام کرتی ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹری کیا ہے؟ اصل وہ داشتاؤں کا کام کرتی ہیں، اور باقی ان کے پاس جتنی نوکریاں ہیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیے کوئی مرد ویٹر آپ کو مغرب میں نہیں ملے گا، وہاں ویٹر کا کام زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں، وہاں کے بستروں کی چادریں بدلنا، روم اٹینڈنٹ کے فرائض انجام دینا، ریسپشن روم میں مسکرا مسکرا کر مہمانوں کا استقبال کرنا، ہسپتالوں میں نرسیں کرنا، یہ کام ہم نے عورتوں کو اور لڑکیوں کو دیے ہیں، اور ہماری بیوقوف ہو رہی ہے سمجھیے کہ ہمیں عزت ملی ہے، یعنی اگر وہ گھر میں نرسنگ کرتی ہے اپنے بچوں کی وہ اس کے لیے عیب ہے، وہ اپنے گھر کے بچوں کی بسترے کی چادریں بدلتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے وہ اس کے لیے عیب ہے، لیکن وہ مغربی ملکوں میں اگر ہوٹلوں میں ویٹر بن کے رہتی ہے، ٹائپسٹ بن کے رہتی ہے، بستروں کی چادریں بدلتی ہے، روم اٹینڈنٹ کا کام کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے؟ سوچ لیجئے کس طرح ہمیں دھوکہ دیا گیا، اور ہماری کمزور عقل کی لڑکی وہ کس طرح ان باتوں سے دھوکہ کھاتی جا رہی ہے کہ ہم نے جنازہ نکال دیا اخلاقیات کا، اپنی تہذیب تباہ کر دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طور اتوا ستیاناش کر کے رکھ دیے، ہم نے عائشہ اور فاطمہ کا دیا ہوا طرز زندگی اس کو ہم نے تیاگ دیا صرف اسی خاطر کہ ہم نے کہیں چادریں بدلنے کا ہمیں موقع مل جائے اور کہیں ہم ایئر ہوسٹس لگ جائیں، تو چاہے ہمارے اخلاق کا دیواریاں نکل جائے لیکن ایک طرح سے گھر نکلنے سے نکلنے کی آزادی تو میرے، لیکن کاش ہم کبھی غور کریں کہ اس آزادی کے بدلے جو ہم نے جو دیا ہے وہ کیا ہے، اور جو اس کے بدلے میں لیا ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہاری اصل زندگی وہ تمہارے گھر کی زندگی ہے۔ ایک اور بات آپ سے کہوں، قومیں میدان جنگ میں پٹ جائیں لیکن ملک میں سیاسی استحکام ہو، فوجیں پھر بن جایا کرتی ہیں، ملک میں سیاسی استحکام نہ رہے لیکن ملک کا خاندانی معاشرہ زندہ ہو، خاندانی یونٹ باقی ہو، تو باہر میدان جنگ میں بھی اور سیاست میں بھی افراد بدلے جا سکتے ہیں، نئی صفیں کھڑی کی جا سکتی ہیں، لیکن جس قوم کا خاندان برباد ہو جاتا اس کی اگلی نسلوں کو پروڈیوس کرنے سے وہ معاشرہ عاجز ہو جاتا، ان کا اخلاق کا توارث اور نسل بعد نسل روایات کا آگے منتقل ہونا اس پر بند باندھ دیا جاتا ہے، پھر آپ کبھی ایسی قوم سے توقع نہ کیجیے گا کہ وہ صدیوں تک بھی کبھی دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ اسلام نے ہمیں مجاہد پیدا کرنے والی قوم کہا، شہداء پیدا کرنے والی قوم، ظاہر یہ طور اتوات دودھ سے منتقل ہوتے ہیں، یہ خاندانی وراثتوں میں آگے منتقل ہوتے ہیں، اگر باپ کو گھر کی باہر کی زندگی سے ان روایتوں کو زندہ کرنے اور اس کی نگرانی کرنے کی فرصت نہیں ملتی تو یہ کام اصل ماں کا ہوتا ہے، وہ اپنے دودھ کے ذریعے، وہ رات کو سوتے ہوئے کہانیاں سنا سنا کر، وہ گود میں اٹھا اٹھا کر، وہ اپنی پاکیزہ نگاہی سے، وہ اپنے لمس کی گرمی سے وہ چیزیں اپنے بچوں میں منتقل کرتی ہے، کل کو یہی چیزیں قوم کا اثاثہ بنتی ہیں اور ہمارے استحکام کا باعث ہوتی ہیں۔ جب کسی نے کہا تھا نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی ماں سے کہ اماں آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے ہوش مند، بڑے ساتھ مند، بہت نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، تو فرمانے لگی کہ اللہ کا شکر ہے لیکن اس میں عبد القادر کی ہے خوبی، کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے مسلمان بنایا، میں نے کبھی اپنے عبد القادر کو جب بھی دودھ پلایا تو کبھی بے وضو نہیں پلایا، یہ آپ کے یہ اپنے پاک پٹن والے بزرگ، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت فرید الدین، پورا نام کیا ہے؟ ہاں فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ، یہ پیدا ہوا تو 15-12 کے حافظ تھے،